آج بھی دے ڈیڑھ پارہ تلاوت کیا گیا، اللہ تبارک و تعالیٰ اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے. ساتویں پارے کے آغاز میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اہل کتاب میں سے ان حضرات کا تذکرہ فرمایا ہے جنہوں نے قرآن آیات سن کر ان کی آنکھیں بہہ پڑی اور انہوں نے پہچان لیا کہ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا کلام ہے اور اس پر ایمان لے آئے. جیسے کہ نجاشی بادشاہ، اس کے دربار والوں کے سامنے حضرت جعفر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب سورہ طٰہٰ کی آیتیں تلاوت فرمائی تھی تو وہ لوگ رو پڑے تھے. سورہ مائدہ کے رکوع نمبر 12 کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے مسلمانوں سے ارشاد فرمایا، حلال چیزیں اپنے اوپر حرام مت کرو اور حد سے نہ بڑھو، بے شک اللہ تبارک و تعالیٰ حد سے بڑھنے والوں کو پسند نہیں فرماتا. پھر اس کے بعد اللہ جل وجل الکریم نے قسم کے کفارے کے حوالے سے ذکر فرمایا ہے کہ جو یمین منقدہ ہے، یعنی ایسی قسم جو مستقبل میں کسی امر پر کھائی جائے اور اس قسم کو اگر توڑ دیا جائے تو ایسی صورت میں وہ شخص گناہگار ہوگا اور وہ اس قسم کا کفارہ ادا کرے گا. کفارہ جو ہے وہ 10 مسکینوں کو کھانا کھلانا ہے یا ان کو کپڑے پہنانا ہے یا ایک گردن آزاد کرنی ہے. ان تین باتوں میں اختیار ہے، جو اس کو آسان لگے وہ کر لے، اور اگر ان میں سے کسی ایک کی طاقت نہیں رکھتا تو ایسی صورت میں اب اس کو لگاتار 3 روزے رکھنے پڑیں گے. یاد رہے کہ روزے مسلسل رکھنے پڑیں گے. اس کے بعد اللہ جل وجل الکریم نے شراب، جوا اور دیگر چیزوں کو حرام فرمایا کہ یہ شیطانی کام ہے، اس سے بچو تاکہ تم فلاح پا سکو. رکوع نمبر 13 کے اندر اللہ جل وجل الکریم نے حالت احرام میں شکار کھیلنے سے منع فرمایا، اور اس کے ساتھ ساتھ یہ ارشاد فرمایا کہ حالت احرام میں سمندری شکار کر سکتے ہو لیکن بری شکار جو ہے وہ منع ہے. رکوع نمبر 14 کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے کثرت سوال سے منع فرمایا ہے. اس کے شان نزول کے حوالے سے مختلف روایتیں ملتی ہیں، جن میں سے ایک یہ ہے کہ حضور نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے لوگ کثرت کے ساتھ سوال کیا کرتے تھے. کوئی پوچھتا تھا میرے والد کون ہے، کوئی پوچھتا تھا ہماری اونٹنی کھو گئی وہ کہاں ہے، اس قسم کے سوالات ہوتے تھے. اللہ جل وجل کریم نے مومنین کو منع فرمایا اور ارشاد فرمایا، یا ایھا الذین آمنوا لا تسألوا عن اشیاء، اے ایمان والو ان چیزوں کے بارے میں سوال مت کیا کرو، ان تبد لکم تسؤکم، اگر تمہارے لیے ظاہر کر دی جائے تو تمہیں برا لگے، و ان تسألوا عنہا حین ینزل القرآن تبد لکم، اگر قرآن کے نزول کے وقت تم اس کے بارے میں سوال کرو گے تو وہ تم پر ظاہر کر دی جائے گی. اف اللہ عنہا، اللہ تبارک و تعالی جو معاف فرمایا ہے وہ معاف ہے، واللہ غفور الحلیم، اور اللہ تعالی بخشنے والا حلم والا ہے. اس کے بعد اسی رکوع کے اندر اللہ تبارک و تعالی نے مشرکین نے جو زمانے جاہلیت کے اندر جانور وغیرہ اپنے اوپر حرام کر لیے تھے، جیسے بحیرہ ہے، صاحبہ ہے، وسیلہ اور حام ہے، اس کا ذکر فرمایا. بحیرہ جو ہے وہ ایسے اونٹنی کو کہا جاتا تھا کہ جو 5 دفعہ بچہ جنے اور 5ویں مرتبہ وہ نر کو جنے، تو اب یہ اس کو چھوڑ دیا کرتے تھے اور کہتے تھے یہ بحیرہ ہے، اس سے جو ہے دودھ وغیرہ بھی نہیں کھاتے تھے، اور جس فصل کے اندر یہ جاتے تھے یہ اونٹنی جاتی تو اس سے جو ہے روکتے بھی نہیں. صاحبہ جو ہے وہ لوگ نظر مانتے تھے، کہتے اگر ہمارا کوئی کام پورا ہو گیا تو ہم جو ہے ایک اونٹنی جو ہے وہ وقف کر دیا کرتے تھے بتوں کے نام کے، تو اس کو صاحبہ کہا جاتا تھا، جس کو اردو میں بازار کہا جاتا ہے. اور وسیلہ جو ہے یہ ایسے بکری کو کہا جاتا تھا کہ جو 7 بچے جنے اور 7ویں مرتبہ اگر اس کے 2 بچے ہو، یعنی نر اور مادہ دونوں ہو، تو جو مادہ ہوتی تھی اس کو وسیلہ کہتے تھے کہ اس نے اپنے بھائی کو جو ہے پا لیا ہے. اور حام جو ہے ایسے نر اونٹ کو کہا جاتا تھا جس سے 10 اونٹیاں گابن ہو جاتی، تو اس کو جو ہے چھوڑ دیا کرتے تھے اور اس سے خدمت وغیرہ نہیں لیتے تھے. تو ان جانوروں کے جو زمانے جاہلیت کے اندر ان کے رسومات تھے, اللہ تبارک و تعالی نے ان کو مٹھایا اور فرمایا کہ اللہ نے ان میں سے کسی کو جو ہے مقرر نہیں فرمایا. یہ کافروں کی جو ہے اللہ تبارک و تعالی پر افتراء ہے, اللہ پر جھوٹ گڑا ہے کہ انہوں نے اس کی نسبت اللہ کی طرف کر دی کہ اللہ تعالی نے ان جانوروں کو حرام فرمایا. اللہ تعالی فرماتا ہے میں نے ان جانوروں کو حرام نہیں کیا بلکہ یہ حلال ہے. سورہ مائدہ کے رکوع نمبر 15 کے اندر اللہ تبارک و تعالی نے قیامت کے احوال کو رکوع نمبر 15 اور 16 کے اندر ذکر فرمایا تفصیل کے ساتھ, جس میں اللہ تعالی نے یہ ارشاد فرمایا کہ میں رسولوں کو جمع کروں گا, ان سے پوچھوں گا تمہیں لوگوں نے کیا جواب دیا. وہ عرض کریں گے الہ العالمین ہمیں تو کچھ معلوم نہیں ہے, تو غیب کی باتوں کو جاننے والا ہے. پھر اللہ تبارک و تعالی حضرت عیسیٰ ابن مریم علیہ السلام کے حوالے سے جو ہے ذکر فرماتے کہ ان سے اللہ تعالی فرمائے گا کہ اپنی نعمتوں کو, میری نعمتوں کو یاد کر جو میں نے تجھ پر تیری والدہ پر کی, روح القدس سے تیری مدد کی, اور تو نے جو ہے جھولے کے اندر کلام کیا اور پکی عمر میں کلام کیا. علماء کرام نے فرمایا کہ اس بات پر دلیل کہ حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والتسلیم قرب قیامت آسمان سے نزول فرمائیں گے, اس لیے کہ جھولے کے اندر کلام تو وہ کر چکے لیکن ادھیڑ عمر کے اندر ابھی انہوں نے کلام نہیں کیا. وہ 33 سال کی عمر میں اللہ تبارک و تعالی نے ان کو آسمان پر اٹھا لیا, تو اب چونکہ ادھیڑ عمر ان کی ہوئی نہیں ہے, ادھیڑ عمر وہ کہلاتی جو 40 سال سے اوپر ہو, تو اس کو جو ہے عربی میں کہل کہا جاتا ہے. تو کہل کی عمر میں جو ہے نا وہ آسمان سے نزول فرما کر پھر کلام کریں گے. تو قیامت کے دن اللہ تبارک و تعالی ان کو جو اپنی نعمت یاد دلا رہی ہے, قیامت کے حوالے سے گفتگو ہو رہی ہے کہ اللہ تبارک و تعالی اس سے یہ ارشاد فرمائے گا. اور اللہ تعالی نے فرمایا کہ میں نے تجھے کتاب حکمت اور توریت اور انجیل سکھائے, اور تو جو ہے میرے حکم سے پرندوں کو جو ہے زندہ کیا کرتا تھا, ان میں روح پھونکتا تھا, اسی طریقے سے جو ہے برس والے مادرزاد اندھوں کو درست کرنا اور مردوں کو زندہ کرنا, ان معجزات کا ذکر اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا. اس کے ساتھ ساتھ حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والتسلیم کی جو صحابہ تھے جن کو حواریین کہا جاتا ہے, تو حواریین نے حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والتسلیم سے عرض کی کہ آپ اللہ کی بارگاہ میں دعا کر دے کہ اخوان نازل فرما دے کہ ہم ان میں سے کائے برکت کے واسطے, تو اللہ تبارک و تعالی نے اس کا بھی ذکر یہاں فرمایا اور وہ اخوان آسمان سے نازل ہوا جسے انہوں نے کھایا تھا. پھر اللہ تعالی قیامت کے دن حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والتسلیم سے جب سوال کرے گا کہ کیا تو نے ان لوگوں کو کہا تھا کہ جو ہے اللہ کے ساتھ مجھ کو اور میرے والدہ کو شریک کر, تو حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والتسلیم عرض کریں گے العالمین پاکی ہے تجھے, میں وہ بات کیسے کر سکتا ہوں جو تیرے شان کے لائق نہیں ہے, تو جانتا ہے اور میں نہیں جانتا. پھر اس کے بعد اللہ تعالی نے اس سورہ مبارکہ کے آخری سے ما قبل آیت میں یہ ارشاد فرمایا کہ قیامت کا دن جو ہے وہ ایسا دن ہے جس دن سچ بولنے والوں کو ان کے سچ جو ہے وہ نفع دے گی, اور ان کے لیے اللہ تبارک و تعالی نے باغات تیار کر رکھے ہیں جن کے نیچے رہ روا ہمیشہ ہمیشہ اس میں رہیں گے. اللہ تبارک و تعالی ان سے راضی اور وہ اللہ سے راضی, اور اللہ تبارک و تعالی بڑا بڑے فضل والا ہے. سورہ انعام کے اندر اللہ تبارک و تعالی نے, یہ پوری سورہ مبارکہ توحید پر مشتمل ہے, توحید کے مختلف دلائل اللہ تبارک و تعالی نے سورہ مبارکہ کے اندر ذکر فرمائے ہیں. جیسے مثال کے طور پر آغاز ہی میں اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا کہ الحمدللہ الذی خلق السماوات والارض وجعل الظلمات والنور, تمام تعریف اس ذات کے لیے جس نے آسمان زمین کو پیدا فرمایا اور اندھیروں اور روشنیوں کو پیدا فرمایا. ثم الذین کفروا بربهم یعدلون, پر جو کافر ہے وہ اپنے رب سے عدول کر گئے, یعنی وہ اعراض کرتے ہیں اللہ تبارک و تعالی سے منہ موڑتے ہیں. اللہ تبارک و تعالی نے سورہ مبارکہ کی دوسری رکوع کے اندر ارشاد فرمایا, دعوت فکر دی کہ ذرا زمین کے اندر سیر کرو, دیکھو تو جھٹلانے والوں کا کیسا انجام ہوا, تو تمہیں چاہیے کہ اللہ تبارک و تعالی کی وحدانیت کا اقرار کرو. اسی طریقے سے اس رکوع کی آخری آیت کے اندر اللہ تبارک و تعالی نے اس بات کا ذکر فرمایا کہ حضور نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو یہ کافر ایسا پہچانتے ہیں جیسے اپنے بچوں کو جانتے ہیں, جیسے کسی کو اپنے بچے کے پہچان میں شک اور شبہ نہیں ہوتا, تو فرمایا بلکہ اس سے بڑھ کر اس بات کو جانتے کہ یہ اللہ کے رسول ہیں لیکن پھر بھی بغض اور عناد کی وجہ سے ایمان نہیں لاتے. تیسری رکوع کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے مشرقین کی بے بسی کا تذکرہ فرمایا کہ کل برود قیامت وہ کس طریقے سے بے بس ہوں گے. رکوع نمبر 4 کے اندر بھی اللہ تبارک و تعالی نے قیامت کے احوال کا ذکر فرمایا, اور اس کے ساتھ ساتھ حضور نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو تسلی بھی دی, اور کہ جو حضور نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اور لوگ ایمان نہ لانے کی وجہ سے آپ غمگین ہوا کرتے تھے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ خالی آپ کے ساتھ معاملہ نہیں ہے، آپ سے قبل جتنے رسول گزرے سب کے ساتھ یہ معاملہ تھا کہ ان کی امتوں نے ان کو جھٹلایا ہے۔ یوں سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو تسلی دی۔ رکوع نمبر 6 کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ حضور نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے ارشاد فرمایا کہ قرآن کریم کے ذریعے سے لوگوں کو ڈرائیے اور ان کو خوف زدہ کیجیے اور بتائیے کہ قیامت کے دن اللہ تبارک و تعالیٰ کے حضور تم سب نے حاضری دینی ہے، جس دن نہ تو کسی کا مددگار اور نہ کوئی شفیع ہوگا، تو اس دن سے ڈرو اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی وحدانیت کا اقرار کرو اور دین اسلام کو قبول کر لو۔ رکوع نمبر 8 کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے مختلف بنائیوں میں توحید کو بیان کرتے ہوئے یہ ارشاد فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس بات پر قادر ہے کہ تم پر عذاب لائے تمہارے سروں پر، تمہارے سروں کی جانب سے، تمہارے پیروں کی جانب سے، یا تمہیں مختلف گروہ میں بانٹ کر اپس میں ایک دوسرے کے ساتھ لڑ کر تمہیں عذاب چکائے۔ حدیث شریف میں آتا ہے جب حضور نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم پر ان آیات کا جو ہے نزول ہو رہا تھا، جب یہ ارشاد فرمایا قل هو القادر على ان يبعث عليكم عذاب من فوقكم، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس بات پر قادر ہے کہ تمہارے سروں سے تم پر عذاب لائے، تو حضور نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے عرض کی الٰہی العالمین میں تیرے پناہ چاہتا ہوں۔ پھر جب یہ آیت کا اگلا حصہ یہ نازل ہوا او من تحت ارجلہم، یا تمہارے پیروں کے نیچے سے، تو حضور نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم پھر عرض کرتے ہیں الٰہی العالمین میں تیری پناہ چاہتا ہوں۔ پھر جب یہ ارشاد فرمایا او یلبسکم شیعا و یذیق بعضکم بأس بعض، کہ تم کو گروہ میں بانٹ کر وہ اپس میں ایک دوسرے کے ساتھ لڑو، تو حضور نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ارشاد فرماتے کہ الٰہی العالمین یہ آسان ہے۔ تو اسی طریقے سے بخاری شریف کے ایک حدیث مبارکہ کے اندر حضور نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ میں نے اللہ تبارک و تعالیٰ سے تین سوال کیے، دو تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں قبول ہو گئے، لیکن ایک سوال جو ہے وہ قبول نہ ہوا۔ جو سوال قبول نہ ہوا وہ یہ تھا کہ اے اللہ میرے امت کو جو اپس میں ان کے لڑائیاں ہیں ان سے محفوظ فرما، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس سوال کو قبول نہ فرمایا۔ یہی وجہ ہے کہ مسلمان اپس میں لڑتے رہتے ہیں۔ تو یہ جو ہے حضور نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی وہ دعا جو قبول نہیں ہوئی تھی اس کا جو ہے اثر ہے۔ رکوع نمبر 9 کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والتسلیم کا بھی تفصیل ذکر فرمایا کہ انہوں نے جو کفار کے خلاف، مشرکین کے خلاف استدلال کیا تھا اس کا ذکر ہے۔ نمرود جو حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والتسلیم کے زمانے میں حکومت کیا کرتا تھا، اس نے خواب دیکھا کہ ایک ستارہ طلوع ہوا آسمان کے اندر، اور وہ ستارہ جو ہے سورج، چاند اور دیگر تمام ستاروں پر غالب آیا۔ اس نے نجومیوں سے جب اس کی تعبیر پوچھی تو کاہنوں نے یہ کہا کہ تیرے اس ملک کے اندر ایک بچہ پیدا ہوگا جو تیرے مملکت کے زوال کا سبب بنے گا۔ اس نے آرڈر جاری کیا اور ایک محکمہ بنایا کہ مرد عورتوں سے دور رہے اور جتنے لڑکے ان تمام کو قتل کر دیا جائے، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ جس کو محفوظ رکھنا چاہتا ہے اسے کوئی قتل نہیں کر سکتا۔ چنانچہ حضرت ابراہیم علیہ الصلاۃ والتسلیم جب اپنے ماں کے شکم میں منتقل ہو گئے تو کاہنوں نے خبر دی کہ وہ بچہ اپنے ماں کے شکم میں منتقل ہو گیا۔ وہ پریشان، بہت کوششیں کی لیکن کچھ اس کو جو ہے پتہ نہ چل سکا۔ حضرت ابراہیم علیہ الصلاۃ والتسلیم کے والد نے یہ اہتمام کیا کہ شہر سے دور ایک علاقے کے اندر جو ہے تہخانہ بنایا اور پتھر اس کے دروازے پر رکھے۔ جب ان کے ولادت کا وقت قریب آیا تو ان کے والدہ وہاں تشریف لے گئی اور وہاں ان کی ولادت ہوئی، اور دن میں کسی ایک ٹائم جا کر ان کو دودھ پلایا کرتی تھی۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی والدہ فرماتی ہے جب میں جا کر دیکھتی تو حضرت ابراہیم علیہ السلام اپنے انگوٹھے کو چوس رہے ہوتے، اس سے دودھ جو ہے ان کو آتا اور اس سے جو ہے یہ دودھ ان کو ملا کرتا تھا۔ فرماتی ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام و تسلیم جو جتنے عام طور پر بچے ایک سال میں بڑے ہوتے ہیں، تو اتنا حضرت ابراہیم علیہ السلام و تسلیم مہینے بھر میں جو ہے بڑے ہو جایا کرتے تھے۔ تقریب بعض روایتوں میں 7 سال آیا اور بعض روایتوں میں 15 سال بھی آیا ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام و تسلیم اس تہخانے کے اندر رہے۔ اس دوران جو ہے حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنے والدہ سے ایک دن پوچھا کہ اماں جان بتاؤ میرا پالنے والا کون ہے، تو والدہ نے اس سے کہا کہ تیرے پالنے والے تو میں ہوں، میں تیری کفالت کرتی ہوں۔ تو کہنے لگے کہ آپ کے پالنے والے کون ہیں، تو والدہ نے کہا کہ تیرے والد کا ان کو پالنے والے کون ہیں۔ تو اس پر جو ہے اس کے والدہ نے کہا خاموش ہو جا، اتنے سوالات نہیں کرتے. ان کے والدہ نے آ کر ان کے والد کو بتایا کہ جس بچے کے بارے میں قانون نے خبر دی، مجھے لگتا ہے کہ وہ تمہارے یہ صاحبزادے ہیں، کہ اس نے آج مجھے اس قسم کے سوالات مجھ سے کیے. پھر حضرت ابراہیم علیہ السلام و تسلیم نے جو ہے کسی دن جو ہے وہ ان پتھروں کے درمیان سے کہیں اس کو دیکھا، ستاروں کو دیکھا. تو چونکہ وہ زمانہ کے اندر لوگ ستاروں کی پرتشش کیا کرتے تھے، تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اس سے پوچھا کہ یہ کیا ہے؟ تو کسی نے بتایا کہ یہ تمہارا رب ہے. جب وہ ستارہ غروب ہوا تو فرمایا میں اس کو پسند نہیں کرتا جو ڈوب جاتا ہو. پھر چاند کو دیکھا، پوچھا یہ کیا ہے؟ کہا یہ تمہارا رب ہے. جب وہ ڈوب گیا تو کہا اگر اللہ تبارک و تعالیٰ مجھے ہدایت نہیں دیتا تو میں بھی گمراہوں میں سے ہو جاتا. پھر جب سورج کو دیکھا کہا یہ کیا؟ تو کہا یہ بھی تمہارا رب ہے. تو اس پر وہ حضرت ابراہیم علیہ السلام و تسلیم نے کہا، جب وہ ڈوب گیا، فرمایا کہ میں تم سے برات کا اظہار کرتا ہوں ان تمام چیزوں جن کو تم اللہ تبارک و تعالیٰ کا شریک ٹھہراتے ہو، اور میں اپنا چہرہ اللہ جل و جلالہ الکریم کی بارگاہ میں رکھتا ہوں جو زمین آسمان کا پیدا کرنے والا ہے، اور میں مشرکوں سے جو ہے باز آیا، میں مشرکوں میں سے نہیں ہوں. تو یہ حضرت ابراہیم علیہ الصلاۃ والتسلیم نے بچپنے کے اندر جو ہے استدلال فرمایا، اور پھر ان کے بقیہ واقعے کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے سورہ انبیاء 17 پارے کے اندر اور اسی طرح سورہ صافات 23 پارے کے اندر بھی تفصیل کے ساتھ ذکر فرمایا ہے. اس کے علاوہ 7 پارے کے آخری رکوع کے اندر بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے وحدانیت کے حوالے سے دلال کو ذکر فرمانے کے ساتھ ساتھ اس بات کا تذکرہ فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا ادراک آنکھوں کے ذریعے سے نہیں ہو سکتا. یہاں پر ادراک کی نفی ہے، رویت کی نفی نہیں ہے. رویت کا مطلب ہوتا ہے دیکھنا، اور ادراک کا مطلب کسی چیز کا احاطہ کرنا. تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی رویت تو ممکن ہے، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ کا ادراک ممکن نہیں ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے ادراک کی نفی فرمائے کہ اللہ کا ادراک جو ہے نہیں ہو سکتا. 8 پارے کے آغاز میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے مسلمانوں سے یہ ارشاد فرمایا کہ جن جانوروں پر، جن ذبیحوں پر اللہ تبارک و تعالیٰ کا نام لے کر اسے ذبح کیا جائے تو اسے کھایا کرو، بلکہ بطور تنبیہ فرمایا فَقُرُوا مِمَّا ذُكِرَ اسْمُ اللَّهِ عَلَيْهِ إِن كُنتُم بِآيَاتِهِ مُؤْمِنِينَ، کھاؤ اس میں سے جس پر اللہ تبارک و تعالیٰ کا نام ذکر کیا جائے اگر تم مومن ہو، اگر تم اللہ کے آیتوں پر ایمان رکھتے ہو. وَمَا لَكُمْ أَلَّا تَأْكُلُوا مِمَّا ذُكِرَ اسْمُ اللَّهِ عَلَيْهِ، اور تمہیں کیا ہو گیا؟ ان ذبیحوں کو نہیں کہتے جن پر اللہ تبارک و تعالیٰ کا نام لیا گیا. وَقَدْ فَصَّلَ لَكُم مَّا حَرَّمَ عَلَيْكُمْ إِلَّا مَا اضْطُرِرْتُمْ إِلَيْهِ، اور تفصیل کے ساتھ ہم بیان کر چکے جو حرام ہے تم پر، ہاں حالت اضطرار میں. وَإِنَّ كَثِيرَ لَّيُضِلُّونَ بِأَهْوَائِهِم بِغَيْرِ عِلْمٍ، اور بہت سارے لوگ ایسے ہیں جو تمہیں گمراہ کرنا چاہتے ہیں اپنے خواہشوں کی وجہ سے، بغیر علم، جہالت کی وجہ سے کہ ان کو علم نہیں ہے. اِنَّ رَبَّكَ هُوَ أَعْلَمُ بِالْمُعْتَدِينَ، بے شک اللہ تبارک و تعالیٰ جو ہے وہ خوب جانتا ہے جو حد سے بڑھنے والے ہیں. تو یہاں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس بات پر تنبیہ فرمائی کہ کچھ لوگ ایسے ہیں جو حلال چیزوں کو حرام قرار دیتے ہیں، اور جن جانور پر اللہ تبارک و تعالیٰ کا نام لیا گیا اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں اسے کھاؤ وہ حلال ہے، یہ جہالت کی وجہ سے تمہیں جو ہے نا اس سے روکتے ہیں. اسی طریقے سے سورہ الانعام کے رکوع نمبر 17 کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے وحدانیت پر دلال دیتے ہوئے ارشاد فرمایا کہ اللہ تعالیٰ وہ ہے جس نے باغات کو جو ہے اگایا ہے، مختلف قسم کے پھلوں کو، زیتون، رمان وغیرہ کو، اور اس کے ساتھ ساتھ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کفار کے مشرکین کے جو ہے ان عقائد کا رد فرمایا کہ وہ کہتے تھے کہ یہ حرام ہے. تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ 4 جوڑ ہیں، ان میں سے کیا حرام ہے؟ یا تو وہ جو ہے من الضأن اثنین و من المعز اثنین، آیا اس کا مذکر حرام ہے یا اس کا مؤنث حرام ہے؟ کون سی چیز حرام ہے؟ تم اگر مذکر کو حرام کہتے ہو تو پھر سارے مذکر حرام ہو جانے چاہیے، اور اگر مؤنث کو حرام کہتے ہو تو سارے مؤنث حرام ہونے چاہیے. یہ کیا ہے کہ بعض مذکر کو حرام کر دیتے بعض مؤنث کو حرام کر دیتے ہو؟ ایسا نہیں ہے، بلکہ جانور حرام، یہ حلال ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو حرام نہیں فرمایا. رکوع نمبر 18 کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے حرام جانوروں کے حوالے سے ذکر فرمایا کہ کون کون سے جانور حرام، مثال کے طور پر خنزیر کا مردار اور بہتا خون، ان کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے حرام فرمایا ہے. اور بنی اسرائیل پر جو حرام کیے گئے تھے وہ ناخن والے جانور اور گائے وغیرہ، ان کی چربی وغیرہ بنی اسرائیل پر حرام تھے, ہمارے لیے وہ حلال ہے. اس کا ذکر اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا رکوع نمبر 19 کے اندر. اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس بات کا ذکر فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہراؤ, والدین کا ادب اور احترام کرو, ان کے ساتھ احسان کرو, اپنے اولاد کو جو ہے قتل مت کرو. اور اس کے ساتھ ساتھ فرمایا کہ ہم تمہیں رزق دیتے تمہاری اولاد کو دیتے ہیں, تو رزق کے خوف سے اپنے اولاد کو قتل مت کیا کرو. اس کے ساتھ ساتھ اللہ تعالیٰ نے اسی رکوع کے اندر اس بات کا بھی جو ہے ہمیں حکم فرمایا کہ یتیموں کے ساتھ جو حسن سلوک کیا جائے, ان کے اموال کو ناحق نہ کہا جائے, اور ناپ تول کے اندر جو ہے انصاف سے کام لیا جائے, اور اسی طریقے سے عدل کے ساتھ جو ہے گواہی دی جائے. اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے جو تم وعدہ کرو اس وعدے کو پورا کرو, یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا حکم ہے. اور اس سورہ مبارکہ کے آخری رکوع کے اندر, سورہ الانعام کے آخری رکوع کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام و تسلیم کا بھی ذکر فرمایا ہے اس انداز میں کہ یعنی حضور نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا قل, آپ کہہ دیجئے اننی ہدانی ربی لا صراط مستقیم, میرے رب نے مجھے ہدایت دی سیدھے راستے کی طرف, دیناً قیم ملت ابراہیم حنیفہ, یعنی اس دین کی طرف جو حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والتسلیم کی ملت ہے جو ہر باطل سے جدا ہے, وما کان من المشرکین, اور حضرت ابراہیم علیہ السلام جو مشرکوں میں سے نہیں تھے. اور اللہ تعالیٰ نے اس رکوع کے اندر یہ بھی ذکر فرمایا ہے کہ جو نیکی کرے گا اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے بدلے اسے 10 گنا اجر عطا فرمائے گا, اور جو برائی کرے گا تو اسے جزا نہ دی جائے گی مگر اتنے جتنے اس نے برائی کی. فرمایا من جاء بالحسنہ فلہ عشر امثالہا, جو کوئی نیکی کرے گا اس کے لیے 10 گنا اجر, ومن جاء بالسیئہ, اور جو کوئی برائی کرے گا فلا یجزى الا مثلہا, تو اسے جزا نہ دی جائے گی مگر اتنے جتنے اس نے برائی کی, وہم لا یظلمون, اور ان پر ظلم نہ کیا جائے گا. اللہ جل و جلالہ کریم کی بارگاہ میں دعا ہے پروردگار عالم ہمیں دین متین سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے. وما علی الا البلاغ. اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آل سیدنا مولانا محمد مبارک وسلم. اللهم نور قلوبنا بالقرآن وزين أخلاقنا بالقرآن. إله العالمين جتنے مومن بیمار تمام کو صحت کاملہ عاجل نصیب فرما, بالخصوص قبلہ شاہ صاحب کو صحت یابی عطا فرما, جملہ امراض سے سبک دوش عطا فرما, صحت و عافیت نصیب فرما, ان کے سایہ کو تادیر ہمارے سروں پر قائم و دائم فرما. وصلی اللہ تعالیٰ علی خیر خلق محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین.